قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے
اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید کی ایک سورہ سورۃ البقرہ اس کی کچھ آیات کی تلاوت کا سلسلہ رہا آپ کی خدمت میں اور امید ہے کہ جنہوں نے توجہ کی اور جنہوں نے کوشش کی ایک حد تک انشاءاللہ اللہ کی کتاب کا جو لب و لہجہ ہے اور اللہ کی کتاب انسان کو کس طرح کا دیکھنا چاہتی ہے قوموں میں کون سی صفات اللہ دیکھنا چاہتا ہے اور کون سی صفات اللہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے ایک حد تک انشاءاللہ ہم نے کوشش کی کہ بتائیں اور بیان کریں اور انشاءاللہ آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا. گزشتہ روز ہم نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے بعد موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پھر بہت سارے رسول بھیجے, عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا, اور انبیاء کا آنے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگ جب بھی ہمارا کوئی رسول تمہارے پاس آتا ہے ایسی باتیں لے کر ایسے احکام لے کر جو تمہاری خواہشات نفسانی کے مخالف ہوتی ہیں تو تم یا جھٹلا دیتے ہو اور کچھ کو تم قتل بھی کر دیتے ہو. اور پھر ایک جملہ ان کا بتایا جو وہ انبیاء کو یہ بتانے کے لیے انبیاء کو کہ تم ہمیں نہ سمجھاؤ ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ان سے کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے اور تمہاری باتیں ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی. تو اللہ نے فرمایا کہ اس قسم کے ہٹ دھرم در حقیقت اپنے کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا شکار ہو چکے, ایسا ایمان نہیں لاتا. اب اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ نام کے مسلمان ہی تھے. مسلمان سے کیا مراد؟ جنہیں نبی کے ماننے والے, آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے. لیکن اللہ نے ان کے پیدائشی یہودی ہونے کو نہیں دیکھا, اللہ نے ان کے اعمال کو دیکھا. آپ توجہ فرما رہے ہیں, رسول اللہ کے جب رسول اللہ تشریف لائے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تو مدینہ میں گویا کہ اللہ کے دین والے تو یہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے, دوسرے تو کفار تھے مشرک تھے, وہ تو نہیں مانتے تھے. لیکن آپ نے جتنی آیات سنی اور انشاءاللہ آپ نے پڑھی بھی آپ کے سامنے تھی, اللہ نے ان کے پیدائشی یہودی ہونے کو کتنی اہمیت دی. آپ کو ان آیات میں کہیں نظر آیا ہو کہ کیونکہ تم پیدائشی طور پر یہودی ہو اس کا بھی تمہیں فائدہ ہو, بلکہ الٹ کہا, کہا میری نعمت کو یاد کرو, جو مجھ سے عہد کیا اسے پورا کرو تو میں اپنا عہد پورا کروں, اور میرا جو اب نبی آیا ہے اور قرآن آیا ہے اس کے انکار میں پہلے نمبر پہ مت آؤ. قرآن جو دین بتاتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو انسان مسلمان اور مومن, جسے قرآن مسلمان اور مومن کہتے ہیں, وہ اللہ کا اطاعت گزار ہے, اللہ کا فرما بردار ہے. اور ورنہ یہودیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے. تھوڑا سا آگے چلیں گے, یہ جو آیت ہے کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 پڑھی تھی, مکمل کیا تھا یہاں پر. آیت نمبر 89, اس آیت میں بہت شباہت ہے, میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. اس آیت میں مسلمانوں کے باقی مسالک سے ہٹ کر ایک معاملے میں بہت زیادہ شباہت ہے ہمارے ساتھ, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے جو اگلی بات کی ہوئی اس آیت میں. توجہ فرمائیے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 89, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے آ گئی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہ کتاب کیا کرتی تھی؟ جو ان کے پاس کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والی تھی. یہ توجہ کرنے والی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس سے قبل، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ لوگ اس سے قبل کیا کیا کرتے تھے؟ يَسْتَفْتَحُونَ، فتح طلب کیا کرتے تھے. کن پر؟ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب کافر ان سے لڑتے تھے، کوئی ظلم و زیادتی کرتے تھے، تو یہ اسی کتاب اور اسی نبی جس نے آنا تھا اس کا نام لے کر کہتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو ہم تم پر فتح پا لیں. اور استفتاح کہتے ہیں فتح طلب کرنے کو، فتح کی دعا مانگنے کو. کیا کرتے تھے؟ کہ اے اللہ بھیج اس اپنے آخری رسول کو تاکہ وہ آئے اور ہمیں ظلم و ستم سے نجات دلائے. شبات ہے یا نہیں؟ بہت شبات ہے. استفتاح جیسے استسقا ہوتا ہے نا، پانی طلب کرنا، نماز استسقا کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں گزر چکا بھی، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے استسقا یعنی پانی طلب کیا، استغفار مغفرت طلب کرنا، ٹھیک ہے نا، استفتاح فتویٰ طلب کرنا، استفتاح یستفتحون فتح طلب کرنا. اسی کتاب اور اسی نبی کا یہ نام لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے، خدایا بھیج اس کو کہ ہمیں مظالم سے نجات دے. اللہ کیا فرماتا؟ فلما جاءهم ما عرفوا، تو جب وہ آ گیا جس کو پہچانتے تھے، کیا کیا انہوں نے؟ کفروا به، اس کا کفر کر دیا، اس کو نہیں مانا. کیونکہ کرپٹ مائنڈ سیٹ، تحریف شدہ دین جس کو یہ دین سمجھ رہے تھے، جو ان کے سود خوری کے ساتھ بھی فٹ ہو چکا تھا، ان کی ساری کرپشن اور بےمانیوں کے ساتھ فٹ ہو چکا تھا، وہ دین اس کو یہ دین سمجھتے تھے. رسول اللہ کا لب و لہجہ وہ تو موسیٰ والا لب و لہجہ تھا، خالص. توجہ فرما رہے ہیں؟ ان کے معیار جو بن چکے تھے تحریف شدہ عقائد اور نظریات کی وجہ سے، ان کو رسول اللہ پسند ہی نہیں آئے. کیونکہ رسول اللہ کا لب و لہجہ تو اس کو پتہ چلے گا نا، جس کو جناب موسیٰ کا لب و لہجہ صحیح پتہ ہو، جس کو موسیٰ کا صحیح پیغام کی شناخت ہے، وہ تو ٹھک سے کہے گا یہ وہی ہے، یہ وہی لب و لہجہ ہے، یہ وہی انداز ہے جو اللہ کے نبیوں کو. لیکن ان کو تو اور چیزوں کی عادت پڑ گئی تھی. اور جو قرآن نے کہا جب بھی ہمارا رسول آتا ہے تمہاری خواہشات کے خلاف بات کرتا ہے تو تم اکڑ جاؤ، یہ اکڑ گئے. اس اکڑنے کو اللہ نے کیا کہا؟ فلما جاءهم ما عرفوا، تو جب وہ آ گیا جس کو پہچانتے تھے. عرفوا، اسی سے عرفوا سے معرفت نکلا ہوا، پہچاننا، عرفان، عرف، ٹھیک ہے، جس کو پہچانتے تھے. کفروا بہ، اس کا انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو ساری نشانیاں جانتے ہوں پہچانتے ہوں اور پھر اپنی نفس پرستی، کیونکہ ان کی خواہشات کے مطابق وہ بات نہیں کر رہا، اس لیے اس کا انکار کر دے، ایسے کافروں پر خدا کی لعنت. توجہ فرما. ہمارے امام کے ہم منتظر ہیں. آپ تصور کریں کہ جب امام آئیں گے تو ان کو کیسے پہچانا جائے گا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ اگر تو خالص دین وہی جو اصلی دین ہے اس کو مانتے ہیں، اپنی مرضی، ہمیں جہاں پہ مزہ آتا ہے وہ والا دین نہیں ہمارا، بلکہ ہم نے حق تلاش کیا اور حقیقی دین ہم نے اپنایا ہے، تو آپ کو امام کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہے کہ یہ وہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہودیوں والی روش ہے تحریف شدہ دین اپنی مرضیوں کا دین کہ جس میں ساری کرپشن کے بعد بھی بندہ جنت میں چلا جاتا ہے, یہودی بھی یہی کہتے ہیں, ساری خدا کی نافرمانی کے بعد بھی ٹکٹ ملا ہوا اس کو جنت کا, جس کو یہ تحریف شدہ دین پہ جنت کا ٹکٹ ملا, امام نے تو آ کر یہ والا دین بتانا یاد رکھیے گا, وہ آ کر قرآن کو قائم کریں گے. تو جن کا مزاج قرآن کی آیات والا نہیں ہے بلکہ سن سنا کے انہوں نے اور طریقے سے جعلی ٹکٹس جنت کی لی ہوئی ہیں, ان کو امام بالکل پسند ہی نہیں آئیں گے اور یہی تعریف دہرائی جائے گی. اور وہ جو روایات میں ملتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ امام کی مخالفت کر دیں گے, بہت سارے علماء مخالفت کر دیں گے, کون سے علماء؟ دنیا پرست لوگ. دنیا پرست علماء کیا کہ ان کو اپنے مفادات بالکل اسی طرح خطرے میں لگیں گے جس طرح یہودی علماء کو رسول اللہ کے آنے سے اپنے مادی مفادات خطرے میں لگے. رسول اللہ نے ان سے تھوڑا کہہ رہا تھا کہ جو تم نے دین کو تعریف کر کر کے بنا دیا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں, تم مجھے ووٹ دے دو. رسول پاک اللہ کا نمائندہ سیاستدان تھوڑی ہوتا ہے کہ بس تم ووٹ مجھے دو باقی میں کیس کوس تمہارے ٹھیک کروا دوں. اللہ کا نبی ایسا نہیں ہوتا. وہ تو صاف صاف جو خدا کی طرف سے لے کے آیا وہ کرتا. یہ سورۃ المائدہ میں آیات ہیں اور ان کی بھی عجیب شباہت ہے, جو ان میں بات کی گئی ہے اس کی عجیب شباہت ہے آخری امام کے زمانے کے ساتھ. توجہ فرمائیے, سورۃ المائدہ میں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب ولو ان اہل الکتاب, اگر یہ اہل کتاب اقام التوراۃ والانجیل, یہ اقام وہی ہے جو نماز میں کہتے ہیں اقیم الصلاۃ, ٹھیک ہے نا, اقیم امر ہے, اقام ماضی ہے. ولو ان اہل الکتاب اقام التوراۃ والانجیل, اگر یہ اہل کتاب جن کے پاس پہلے کتابیں اللہ کی موجود ہیں اہل تورات اور اہل انجیل, اگر تورات اور انجیل کو قائم کر دیتے, قائم کرنے کا کیا معنی ہے, واضح, اس کی بات مانتے, اپنی گھڑی ہوئی باتیں نہیں اس کی بات مانتے, تو اب خدا کا وعدہ دیکھیے آگے کیا کہتے, اگر یہ ایک کام کرتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, سروں کے اوپر سے بھی کھاتے, کیا مطلب, آسمان سے بھی رزق برستا فراوانی ہو جاتا. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اور پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے, کیا مطلب, یعنی زمین بھی ہر چیز فراوان کر دیتی اور آسمان کی نعمتیں بھی, جو کچھ آسمان سے آنا ہے وہ بھی فراوان ہوتا, جو کچھ زمین اگلتی ہے اور اگاتی ہے وہ بھی فراوان. شرط کیا ہے, اگر انہوں نے کتاب کو قائم کیا ہو. فرماتے ہیں لیکن ایسا کیوں نہیں ہے, منہم امت مقتصدہ, ان میں سے ایک گروہ اقتصاد والا ہے, معتدل ہے. وکثیر منہم فاسقون, زیادہ ان میں سے کیا ہے, فاسق ہے, کرپٹ ہے, بےمان, دو نمبر حرام خور ہے, بےمان, فاسق کا جو بھی ترجمہ آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ آیت ذہن میں رکھیے, اس کے چند آیتوں کے بعد خداوند تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں, تم جتنے فلسفے بنا لو, جتنی تقریریں کر لو, جتنے تم جلسے کر لو, تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں. لستم علی شیء, کوئی چیز نہیں ہے تمہارے پاس. کب تک, حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, جب تک کہ تم تورات کو, انجیل کو, اور اب جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو قائم نہ کر, اس وقت تک تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. تم لاکھ اپنے آپ کو سمجھتے پھرو کہ تم کیا ہو, سمجھنے والے بات کو سمجھو. یہ قرآن کس سے کہہ رہے ہو, 1400 سال پہلے ختم ہو گئی یہ بات, آج بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہے قرآن. تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو, تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو, جب تک تمہاری زندگیوں میں قرآن قائم نہیں ہے لستم علی شیء, تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں. تو قائم تو بعد میں ہوگا, پہلے پتہ تو چلے اس کے اندر لکھا کیا ہوگا. قائم کرنا تو ابھی بعد میں آتا ہے, پہلے پتہ تو چلے ہے کیا اس کے اندر. ہونے کا پتہ چلے گا اس کے بعد مجھے اگر کچھ پتہ ہوگا تو میں پھر اس کے مطابق اپنانے کی کوشش کروں گا. جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جس کی ساری زندگی سنے سنائے پہ چل رہی ہے, اس کا مسئلہ خراب. تھوڑا خراب نہیں ہے, لستم علی شیء, تمہارے ہاتھ تلے کچھ نہیں ہے. ایسے ہی جیسے ہم نے اپنی زبان میں کسی سے, کوئی بندہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو بڑی صحیح جگہ پر ہوں اور میں بڑے فائدے میں جا رہا ہوں, اور ہم اس کو بتائیں کہ بھائی تیرے, تو تھوڑا بہت سمجھ رہا ہے, تیرے ہاتھ تلے کچھ بھی نہیں ہے, تو تباہ ہے, تو برباد ہے. یہ لفظ قرآن کا, لستم علی شیء, کہ جو خدا کے آئین کو اپنی زندگی میں قائم نہیں کرتا وہ کون سا دین لے کے پھر رہے. جو حدیث ثقلین سن کر بھی قرآن نہیں پڑھتا وہ کون سا دین لے کے پھر رہے. اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے کون سا دین لے کے پھر رہا. اس کی سزا ہے کہ اس کو گمراہ کرے کھانے پینے والے لوگ, اس کی سزا ہے کہ اس کو خراب کرے, اس کے عقائد و نظریات کو خراب کرے. خدا انتقام لیتا ہے جب خدا کی نعمت کی بے قدری کی جاتی ہے. اللہ انتقام لیتا ہے جب اس کی نعمت کی بے قدری کی جاتی ہے, اور قرآن جیسی نعمت کی بے قدری کیسے کی ہے. ایک گروہ نے اہل بیت کی بے قدری کی, ایک گروہ قرآن کی بے قدری پہ لگا ہوا ہے, دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں مصروف ہیں. یہ بجائے کہ دوسروں کو بندہ برا بھلا کہے, پہلے اپنے آپ کو دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں. ایک سلوات پڑھیے محمد والے پر. تو کیا فرمایا, جب اگر یہ کتاب کو قائم کر دیتے تو آسمان سے بھی فراوانی ہو جاتی اور زمین سے بھی فراوانی ہو جاتی. یہ قرآن میں لکھا ہے. اب آپ امام کے, جو امام کے ظہور کے بعد کا زمانہ ہوگا, اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں سے روایات جو ہیں کچھ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب امام, آپ نے سنا ہوگا, جب امام آئیں گے آسمان بھی دروازے کھول دے گا اور زمین بھی اپنا منہ کھول کے سب کچھ اگل دے گی. سنیے نا روایات. اب آپ لنک ڈھونڈیے, امام کیا کریں گے, منتر پڑھیں گے آ کر؟ نہیں, امام اللہ کی کتاب کو قائم کریں گے معاشرے, اور نعمتوں کی فراوانی کا جو وعدہ کیا ہے قرآن نے وہ کس میں کیا ہے, کہ جو خدا کا قانون ہے اگر انسان بشریت اس کو قائم کر دے معاشرے میں, تو پھر نہ آسمان کوئی کمی کرے گا اور نہ زمین کوئی کمی کرے گا. اور امام نے آ کے اسی کو قائم کر دیا. تو جن کے مزاج نہیں ملتے ہوں گے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ تو امام سے کہیں یہ سعودی عرب سے آیا ہے, وہ بھی نہ ہو. سعودی عرب سے ظہور کیا کیونکہ امام, امام جو اللہ کی توحید بیان کرے وہ بہت بڑی ہوگی, جنہوں نے اللہ کو چھوٹا کر لیا ہوا ہے ان کو امام بھی وہابی لگیں گے, اور وہ کہیں گے یہ سعودی عرب سے آیا ہے, یہ سعودی عرب کی کوئی چال ہے. کیوں, امام کو کون پہچانے گا؟ امام کو پہچاننے کے لیے کسی سرزمین کا ہونا ضروری نہیں ہے, کسی زبان کا بولنا ضروری نہیں ہے, گورا چٹا یا کالا کلر کا ہونا ضروری نہیں ہے, پینٹ شرٹ یا شلوار قمیض یا عربی جمبہ پہننا ضروری نہیں. امام کو, امام کو پہچاننے کے لیے جو پیغام وہ لے کر آئیں گے, جسے زندہ کرنے آئیں گے, اس پیغام کی معرفت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, اس پیغام کی معرفت ضروری ہے. آپ چند افراد سے پوچھیں, کل رات کو جو مثلاً ٹی وی میں جو ڈرامہ لگا تھا آپ نے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے, کچھ نے دیکھا ہو کچھ نے نہ دیکھا ہو, لیکن سب کہیں ہم نے دیکھا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جو جانتے ہیں رات کو جو ڈرامہ لگا تھا اس کی سٹوری کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ سب کہہ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوا ہے آپ بتائیں. جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا وہ تو ہوائی فائر کریں گے نا, اپنے پاس سے گھڑیں گے سٹوری, اور آپ کو فٹ پتہ چل جائے گا اس نے کوئی نہیں دیکھا جھوٹ بول رہے ہیں, تو وہ تو فرما رہے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی وہ بات بیان کرے گا جو رات کو آپ بھی دیکھ چکے ہیں, آپ کو فٹ پتہ لگ جائے گا اس نے دیکھا ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ اس لیے کہ جو وہ بات کر رہا ہے آپ کو پہلے سے پتہ ہے, اور جس نے وہ نہیں دیکھا اس کے سامنے سچ بھی بیان کیا جائے اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سی بات ہے, سچ بول رہی ہے. جن کو اللہ کی کتاب کا مزاج نہیں پتا, باور کیجئے, انہوں نے تورات چھوڑی تھی یہودیوں نے, اگر تورات نہ چھوڑی ہوتی, ایک ان کے علماء تھے جو کرپٹ تھے، ایک عوام، عرض کیا نا قرآن نے بتایا ان کی عوام نے تورات چھوڑ دی تھی، علماء جو تھے ان کو پتا تھا رسول اللہ کا، نشانیاں پتا تھا، کرپٹ علماء نے انکار کیا، کیوں؟ اپنے مفادات خطرے میں تھے، اور عوام کو اس لیے گمراہ کیا کیونکہ وہ کیوں گمراہ ہوئے، اس لیے کہ ان کا اس سے رابطہ کوئی نہیں تھا، ان کو جب انہوں نے کہا ان برے علماء نے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جب کہا ہوگا کہ اس سے نہ اس کے دھوکے میں مت آنا، انہوں نے کہا ہوگا سبحان اللہ، واہ 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 واہ، شکر ہے آپ نے بچا لیا، ورنہ تو ہم اس کے فراڈ میں آ ہی گئے تھے، اس نے تو کتنوں کو گمراہ کر لیا۔ کئی لوگ جو گمراہ ہو رہے تھے کرپٹ مولویوں سے، کرپٹ علماء سے، ٹھیک ہے نا، کرپٹ دین بتانے والوں سے، اصل میں خود گمراہ ہو رہے تھے، سمجھ رہے تھے ہم گمراہی سے بچ گئے، جہاں ہدایت تھی اسے گمراہی سمجھ رہے تھے، اور جہاں گمراہی تھی اسے ہدایت سمجھ رہے تھے۔ اس کی جڑ قرآن کیا بتاتا ہے؟ نفس پرستی ہوتی ہے، اس طرف انسان کیوں جاتا ہے، غلط لوگ کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ غلط لوگوں کا بتایا ہوا دین اس کو آسان لگتا ہے، اس کو مزیدار لگتا ہے، اس میں کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، اس میں کوئی میدان جہاد میں جانا نہیں ہوتا، اس میں کوئی گردن کٹوانا نہیں ہوتا، اس میں کوئی اطاعت نہیں کرنی ہوتی، اس میں شارٹ کٹ ہوتی ہے، ایک کام کر لو تمہاری جنت پکی ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے جو اتنے احکام شریعت دیے ہیں یہ کون سے قوم کے لیے اتارے۔ وہ ایک عالم دین کی تقریر کر رہے تھے، اور جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، تو انہوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ کون سے فرقے کے اعمال قبول ہوں گے، عبادات قبول ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا جی صرف ہمارے فرقے کے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو کرتے ہی نہیں ہو، ان کا نہیں کرنے کی بات نہیں ہے، تم نہیں کرتے جن کے قبول ہونے، جن کے قبول نہیں ہونے، اگر وہ کرتے ہو تو پھر وہ قوم کون سی ہے جو کرے گی بھی اور قبول بھی کرائے گی؟ جن کے قبول ہونے ہیں وہ کرنے سے بھاگ گئے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے قبول نہیں ہونے، تو یہ اللہ نے کیا عجیب قسم کی شریعت بھیج دی ہے، کوئی ایسی چیز بھیجتا کہ جس کی اس نے قبول کرنی ہے اس پہ عمل کرنے والے بھی ہوتے۔ بڑی واضح انحرافات کی یہ باتیں بڑی واضح ہیں، لیکن سمجھ میں اس کو آتی ہے کہ جو عقل کو استعمال کرے، خواہش کو استعمال نہ کرے، یہ نہ کہے گا کہ آج تک میں نے تو یہ بات سنی کوئی نہیں، کئی جگہ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، قرآن کی آیت پڑھی، کوئی صاحب آ گئے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو آج تک نہیں سنی میں 60 سال کی عمر میں، میں نے کہا میں تو نہیں، اپنے پاس سے گھڑی ہے سامنے لکھا ہوا، دیکھو مجھ پہ کیوں غصہ کرتے ہیں، اپنے آپ پہ غصہ کریں، جنہوں نے آپ کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا ان پر غصہ کریں کہ آپ 60 سال کے ہو گئے، آپ کو قرآن میں لکھی ہوئی بات کا نہیں پتا، اور آپ کا نظریہ برعکس ہے قرآن کے، مجھ پہ کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ پہ تو غصے نہ، میں تو جو میری ذمہ داری ہے صاف صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، ہاں اگر میں قرآن میں کوئی نمک مرچ ملاؤں بات کروں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے، آپ اٹھے مجھے گربان سے پکڑے کہ بھائی تیری کیا اوقات ہے، تو کہاں سے اٹھ کے آئے، اس دین پر کتنی قربانی دی گئی ہے، اس دین کی خاطر کتنے مسائل برداشت کیے گئے، کچھ لوگ اس دین کی شکل ہی تبدیل کرنا چاہتے تھے کہ جب نواز شاہ رسول نکلے تھے اپنے گھر سے، اس دین کے نام پر امت کو کسی اور ٹریک پہ ڈالنا چاہتے تھے جب نواز شاہ رسول نکلا تھا، تیری کیا اوقات ہے، تو چند رکوں کی خاطر اس دین کی باتوں کو تعریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرے، کاش یہ زمانہ بھی آ جاتا، لیکن یہ کب آئے گا؟ یہ تب آئے گا کہ جب جتنی دنیاوی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، بچوں کو پڑھانے سمجھانے کا شوق ہے، اس سے آدھا بھی اگر اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا شوق ہو جاتا، ہم جب بچے کو داخل کرتے ہیں مثلا پریپ میں شروع اسکول میں لے کر، اور جب وہ نوکری کے قابل ہوتا ہے، مثال کے طور پر 14 پڑھ لیتا ہے یا 16 پڑھ لیتا ہے، کتنی کتابیں پڑھ چکا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بھی ہر کلاس میں اگر اسے قرآن پڑھایا جاتا، سمجھ کر پڑھایا جاتا، تو 12ویں 14ویں کرنے تک اسے قرآن سارا پتہ ہوتا، پھر اگر ممبر میں بیٹھ کے کوئی ڈرامے بازی کرتا تو اس کو پتہ لگ جاتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کو جو تجربہ کرے گا وہ پا لے گا، اگر آپ کو قرآن مجید کی آیات کا مزاج پتہ ہے، اتنا آپ اس کو اتنا پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ گیا اس میں ہے کیا، اس کے بعد جب آپ بعض تقاریر کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی گنگا کیسے الٹی بہہ رہی ہے. اور جن کو جنہوں نے سیدھی گنگا بہتی دیکھی ہی نہیں ہے, ان قرآن نہیں پڑھا, ان کو الٹی گنگا ہی سیدھی لگتی, وہ الٹی گنگا سے ہی مانوس ہے, وہ سیدھی کے دشمن ہے, وہ سیدھی کے دشمن ہے, وہ سیدھی کے خلاف ہو جاتے ہیں, وہ سیدھی گنگا کے مخالف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے دیکھی الٹی. مجھے نہیں یاد کہ میں نے یہاں مثال دی تھی یا نہیں دی تھی. قرآن کیا کرتا ہے, قرآن کیا کرتا ہے, ایک سلوات پڑھی ہے محمد والے کو. میں یہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور بات تمام کرتا ہوں, پھر بعض سوال دوست پوچھنا چاہ رہے تھے تو جتنا ہو سکتا ہے میں ان پہ جواب دوں گا. یہ مثال سن لیجئے قرآن کرتا کیا, اور یہ بالکل نیچرل ہے, اللہ نے خلق کیا نظام. ایک آپ کو بدن کی مثال دوں گا, معدے کی, جہاں پہ ہمارا کھانا شانا پہنچتا ہے اور پینا پہنچتا ہے, اور ایک جو ہماری معلومات کا معدہ ہے, اور وہ کیا ہے, دماغ ہمارا. ان دونوں میں شباہت ہے, دونوں میں شباہت ہے. مثال دوں گا, آپ کو بات واضح ہو جائے گی, کہ دو لوگوں کی دوستی ہوئی, مثلا انٹرنیٹ پہ دوستی ہوئی, ایک دیہاتی تھا ایک شہری تھا, بات چیت ہوتی رہی, دوستی بڑی پکی ہوتی رہی پکی ہوتی رہی. آخر کار شہری نے کہا, یار اتنا عرصہ ہو گیا, اتنی ہماری دوستی پکی ہو گئی ہے, کبھی شہر آؤ. اس نے بھی کہا کبھی تم بھی گاؤں آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے تم شہر آؤ پھر میں بھی تمہارے گاؤں آؤں گا. وہ دیہاتی شہر آیا, اس نے سارا دن اس کو شہر پھرایا. جب رات ہو گئی سونے لگا تو دیہاتی اپنے شہری دوست سے کہتا ہے کہ یار میں دودھ پیے بغیر مجھے نیند نہیں آتی, ہماری اپنی بھینسیں ہیں گائے ہیں, میں خود دودھ دوہتا ہوں ان کا اور میں پیتا ہوں, تو وہ دودھ نہ پیوں تو مجھے نیند نہیں آتی. شہری دوست نے کہا کہ میرے بھائی ہمارے شہر میں خالص دودھ ملتا ہے, زبردست, اوپر لکھا ہوتا ہے 100% پیور, ٹھیک ہے, اتنا زبردست ڈبہ ہوتا ہے کہ تم نے زندگی میں دیکھا نہیں ہوگا اس کو, میں تجھے خالص دودھ لا کے دیتا ہوں. اس نے جناب ڈبے میں دودھ لا کے دیا, دیہاتی صاحب نے کیسے ہی پیا, اس کو الٹی آ گئی, اس کو قے آ گیا. کیوں؟ اس کے معدے کو کسی اور دودھ کی عادت تھی, اس کے معدے کو تو خالص دودھ کی عادت تھی. جس ڈبے میں خالص لکھا ہو, ضروری تھوڑی ہے کہ اندر بھی خالص ہی ہو, ٹھیک ہے نا. جو بندہ قرآن کہے کہ قرآن میرے سر پہ رکھو, میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اگر اگلے کو پتہ ہی نہ ہو ٹیسٹ کا صحیح بات کے, تو ان کو کہاں سے پتہ لگے, وہ تو قرآن سے دھوکہ کھا جائیں گے, جیسے ڈبے سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. ڈبے کے اندر کیا چیز ہوتی ہے وہ تو خدا جانے, ٹھیک ہے نا. اس نے جیسے ہی پیا اس کی طبیعت خراب ہو گئی, اس نے کہا کیا مجھے پلا دیا. اس نے کہا بھائی خالص دودھ ہے, میں بچپن سے یہی دودھ پی رہا ہوں, اب میں نے مجھے شروع سے ہی اسی دودھ پہ لگایا ہوا ہے, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, یہ دیکھ پی گیا وہ, اس کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے کہا بھائی میرے پر جو بھی ہے نا, تو سچ کہہ رہے اس میں خالص ہوگا, لیکن میں نہیں مانتا کیونکہ میں تو بھینس کا دودھ خود پیتا ہوں نکال. پر جی بات آئی گئی ہوگی, اب شہری کی باری آئی دیہات جانے کی. شہری صاحب دیہات میں گئے, وہ اپنے لے گیا جہاں پر ان کی زمینیں وغیرہ تھی اور جہاں پہ انہوں نے اپنا گائے بھینس رکھی ہوئی تھی. وہاں پہ وہ دیہاتی اس سے کہتا ہے کہ یہ ان کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا یہ گائے ہے یہ بھینس ہے, پہچانتا ہوں, میں دیکھی ہوئی ہے, ٹی وی میں دیکھی ہے, فوٹو میں دیکھی ہے, لائیو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں, مطلب سامنے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا تجھے بتاتا ہوں کہ دودھ کیسا ہوتا ہے. اس نے خیر دودھ نکالا اور کہیں تیرے سامنے ہے, تیری آنکھوں کے سامنے آیا ہے نا. اس نے کہا کہتا ہے اس کو پی. شہری صاحب نے پیا, شہری صاحب کو کیش ہو, جو 100% پیور ڈبے والا دودھ پی رہے تھے ان کو کیا ہوا, ان کو کہا, کیونکہ ان کے معدے کو عادت نہیں, ان کو معدے کسی اور چیز کی عادت ہے. بالکل یہی مثال آپ کے دماغ کی ہے. اگر آپ نے ڈبے والا دودھ پلایا ہوا اپنے دماغ کو, سنا سنایا دین پلایا ہوا ہے, اور وہ دین وہ نہیں ہے جو قرآن میں لکھا ہے, تو پھر اگر اچانک کوئی بیچارہ غلطی سے آپ کو صحیح دودھ پلا دے گا, آپ کہیں گے تو نے مجھے کیا پلا دیا, دشمن بن جائیں گے اس کے. اور اسی لیے امام کے بھی دشمن بنے گئے لوگ, کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ قرآن بتاتا ہے صحیح بات کا معیار میں نہیں ہوں, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نہیں, صحیح بات کا معیار جو خدا نے آپ سب کو دیا وہ قرآن ہے, وہ قرآن ہے. اور قرآن سمجھ میں آتا ہے, اگر قرآن سمجھ میں نہ آتا ہوتا اللہ تعالیٰ پھر یہ دیتا ہی نہ. اہل بیت آپ سے یہ کہتے کہ ہماری روایات کو قرآن پہ پرکھ لینا, قرآن کے خلاف ہو تو ہم قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے. خدا نے تاکید کی, رسول نے تاکید کی, اہل بیت نے تاکید کی, کچھ نے آ کر کہا مت پڑھو تو آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا. جن کو اللہ کی بات سمجھنا ہے, جس قوم کو رسول کی بات سمجھنا ہے, اہل بیت کی بات سمجھنا ہے, اس بات کو اس کو پھر جس کی بات سمجھ آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی سزا ہے. جن کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی, ہم ان کے نعرے مارنے کو تیار ہیں, ان کی بات سننے کو تیار نہیں. آپ بتائیں فضائل اہل بیت پہ نعرے لگتے, تعلیمات اہل بیت پہ نعرے کیوں نہیں لگتے؟ کیوں نہیں نعرے لگتے؟ فضائل بھی انہی کے, فرامین بھی انہی کے. فضائل بتانے والے نعرے لگوا رہے, نعرے لگ رہے ہوں گے, تعلیمات بتانا شروع کرے, سارے بیٹریاں بیٹھ جائیں گی سب. کیونکہ اب فرامین میں کیا ہے, فرامین کہتے ہیں کہ اب فضائل کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ سے کہ تم جنتی ہو. تعلیمات اگر کہتی ہیں نہیں ذرا بریک مارو, ایسے جنتی نہیں ہو, کچھ کرنا بھی پڑے گا, اس پہ نعرے نہیں لگتے. اب چیک کر لیں, اب چیک کر لیں. جیسا جو بیچارہ تعلیمات اہل بیت جو دفن ہو کے رہ گئی, کتابوں میں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے, اور فضائل ایسے کھڑے کہ اللہ ہی بنا دیا ان کو, اللہ ہی بنا دیا, اور مکتب اہل بیت پر شرک اور کفر کے فتوے لگنے لگے. ایسا ہو گیا نا, اور تعلیمات اہل بیت بھی نہیں سنتے, قرآن تو پھر اور ذرا سوتیلا رشتہ ہے. سوچنے سے اور فکر کرنے سے آپ نے آج سے شروع کریں. جو سنا سنایا دین سنتا ہوا آ کے جوان ہو گیا ہے 50 سال کا, وہ میں نے ایک دفعہ ادھر جمعہ پڑھایا کراچی میں, جمعہ کے بعد پتہ نہیں میں نے شاید یہاں بتایا تھا, یہ نہیں بتایا, اگر تکرار کرو تو ماننا چاہتا ہوں. کہاں پہنچ گئے لوگ. میں نے آئمہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھی, اس دعا میں جو صلوات کا ترجمہ تھا وہ یہ تھا کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر. میں جب نماز کے بعد باہر نکلا, جو لوگ ہاتھ ساتھ ملاتے ہیں, ایک صاحب آ گئے میرے, آپ نے جو بات کی ہے غلط بات کی ہے, میں مجھے 50 سال کی میری عمر ہوگی آج پہلی دفعہ یہ بات سن رہا ہوں. میں نے کہا جی کیا میں نے کہا؟ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر, محمد و آل محمد کو رحمت کی ضرورت ہی نہیں اللہ. یہ کس نے بتایا جس کو 50 سال؟ اس نے کتنے نماز جنازہ پڑھے ہوں گے, پڑھے ہوں گے نا اس نے, سب نے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. ان نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں نے کبھی نماز جنازہ میں غور ہی نہیں کیا کہ اس کے اندر مردے کو کہا کیا جا رہا ہے, کیا دعا مانگی جا رہی ہے. آپ کیا کرتے ہیں دوسری تکبیر کے بعد؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد وارحم. اور رحم فرما کس پر؟ رحمت نازل فرما کس پر؟ محمد و آل محمد. کہہ رہے میں 50 سال میں پہلی دفعہ آپ کے منہ سے سن رہا ہوں آپ غلط بات کر رہے ہیں, ان کو تو رحمت کی ضرورت ہی نہیں. یہ ہوتا ہے سنا سنایا دین بغیر سمجھا ہوا. اللہ کی رحمت کا ہر کوئی محتاج ہے. آپ رسول اللہ کی دعائیں دیکھیں, رسول اللہ کی عبادتیں دیکھیں, مولا کائنات کی عبادات دیکھیں. ان کی تو شان یہ تھی کہ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر عبد خدا تھے. کیسے ظالم ہیں جن کو خدا کے مقابلے پہ لے کر آ رہے ہیں, ایسی تقاریر کرتے ہیں جیسے مولا محتاج نہیں ہے اللہ کے, اللہ محتاج ہے مولا کے. شرم آتی, شرم ان کو نہیں آتی. جو کفر یہ بولتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں کفر بھرتے ہیں, اس پر ان کو شرم بھی نہیں آتی. بعد میں اپنی فیس جیب میں ماری اور چلا گیا نکل. اللہ چھوڑ دے گا قیامت کے دن اگر اس طرح سننے والے جو مثلا اللہ کی کتاب رول گئی مسجدوں میں اور الماریوں میں پڑی پڑی, نہیں انہوں نے نہیں دیکھا, قیامت کے دن کیا جواب دیں گے مثلا خدا کو؟ خدا کہے گا میری کتاب تمہارے پاس تھی, تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ کہے گا مجھے فلانے مولوی نے خراب کیا, مجھے فلانے شاعر نے خراب کیا, مجھے فلانے ذاکر نے خراب کیا. خدا کہے گا میں کچھ نہیں جا, مجھے بتاؤ کہ میری کتاب تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی, کیا جواب دیں گے؟ میرے رسول نے نہیں کہا تھا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تو اس نے جو دو چیزیں کہا تھا نا, اس کی حکمت یہ تھی کہ جو قرآن پڑھے گا وہ بھی وہی اہل بیت کو صحیح پہچانے کا. اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو اہل بیت کو اللہ بنا دیں گے, اللہ کے بندوں کو خدا بنا دیں گے. لہذا جناب نصیریوں کی شان میں جن پر اہل بیت نے لانتے کی ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ان سے محبتیں کر رہے ہیں. غلط عقیدے کو انڈائریکٹلی شیعوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہیں گے نصیری یوں کہتے ہیں, پھر نصیریوں کے بارے میں تعریف بھی کریں. جیسے نوشہروں نے بڑا اچھا کام کیا مولا علی کو اللہ بلا کر, نوشہریوں پر اہل بیت اطہار نے لعنت کیا. انہوں نے کہا تم بدترین مخلوق ہو جو ہمارے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہو. کچھ شخص آئے, کچھ لوگ آئے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور آ کر امام سے کہتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی, سر بات اس زمانے میں, آج کا زمانہ تو نہیں تھا, کچھ لوگ آتے تھے چیزیں لکھ کر لے جاتے تھے, روایات اپنے اپنے علاقوں میں اہل بیت کے فرامین نوٹ کر کے لے جاتے تھے, اس وقت آج کی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی. تو کسی علاقے سے لوگ آئے, اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے, آئے اور انہوں نے امام سے فرمایا, چھٹے امام سے, کہ آپ کے والد گرامی سے کچھ احادیث ہم تک پہنچی ہوئی ہیں, ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں, آپ ان کو دیکھ کر ہمیں بتائیے, تصدیق کیجیے کہ یہ سب کی سب صحیح ہے, آپ کے والد کے فرامین ہیں. امام نے وہ لی, دیکھنا شروع کیا, بیچ میں سے بہت ساری ایسی باتیں نکلی کو جو امام فرماتے تھے یہ نہیں ہے میرے والد کا فرمان, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس کے بعد امام نے چند افراد کے نام لیے اور کہا خدا فلان 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 پر لعنت کرے, انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کر ہمارے نام سے منسوخ کر کے احادیث ہمارے شیعوں میں پھیلا دی, اور جب ہمارے شیعہ ان کو ہمارا فرمان سمجھتے ہیں تو غلط چیزوں کے قائل ہو جاتے ہیں. بارے یہ کس نے پڑھنا ہے, یہ تو کوئی بھی نہیں بتائے گا, اس لیے کہ اس قسم کی باتوں پہ کوئی داد نہیں دیتا, تسلی رکھے, یہ تو رسک ہے, اس قسم کا بتانا تو رسک ہے. قرآن مجید پڑھنا بتانا رسک ہے, مزہ نہیں آتا. ہاں اگر فرض کریں مثلا میں بیٹھوں وہاں پر, پہلے کئی گھنٹے پریکٹس کروں کہ میں نے ایکشن کیسے مارنے ہیں اور میں نے لات کیسے چلانی ہے اور ہاتھ کیسے چلانا ہے اور کس پر میں نے کون سا نقطہ, مرچ کیسے لگا, نمک کیوں, میرا ہاتھ کا کام کیا ہوگا, تاکہ جب میں وہاں پہ بیٹھوں تو لوگ جو ہیں وہ کلابازیاں لگائیں. اسے کہتے ہیں مجلس لگی ہے بھائی, مجلس لگی ہے. آپ کو ملتا ہے تاریخ میں کہ کوئی امام بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں اور آگے لوگ کلابازیاں مار رہے ہیں؟ ہاں یہ ضرور پہنچتا ہے کہ امام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے یا بعض نصیحت کرتے تھے, سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے تھے ہم ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں, اگر ہم ہلے تو اڑ جائیں, اس قدر ادب سے اور توجہ سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے. ہماری محفلوں کی شباہت ہے ان کے ساتھ, اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے فرامین بتائے جائیں تب سب بیٹریاں ڈاؤن ہو جاتی, مزہ ہی نہیں آتا. کیوں؟ مزاج ہی نہیں رہ گئے, مزاج ہی نہیں رہ گئے ان کی باتیں ماننے کے. تو آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے نافرمانیوں کی, کیا مولا کے قلب کی حالت کر دی تھی, حالانکہ انہوں نے بیعت کی تھی. آپ نہج البلاغہ پڑھیں, دوسری مظلوم کتاب قرآن کے بعد نہج البلاغہ. مجھ سے مولا پوچھیں گے مولا آپ بتائیں مولا علی فلان, بتائے مولا علی کیسے فلان, خود مولا کے کلام سے نہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ مولا کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ عقل مندی ہے؟ مطلب فرض کریں میں آپ میں سے کسی کے بارے میں ادھر سے پوچھوں, ادھر سے پوچھوں, ادھر سے مجھے لوگ کچھ غلط بتائیں, کچھ کریں, اور میں آپ کے خلاف کوئی ایکشن کر دوں. مثال کے طور پر آپ جب ملے مجھے, آپ کہ یار تم نے کیوں میرے بارے میں بات کی, تو میں کہوں گا بھائی آدھا شہر آپ کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہیں؟ ایک دفعہ مجھ سے پوچھ لیتے کہ میں کون ہوں, میرے بارے میں جو بات مشہور کی گئی ہے, تو مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ میں یہ بات کرتا بھی ہوں یا نہیں. قیامت کے دن مولا بھی آپ کو نہج البلاغہ پھر ہو سکتا ہے پیش کر کے پوچھے کہ تم نے ادھر سے سنا ادھر سے سنا, یہ بھی تو تھی رسول اللہ قرآن لے کے شکایت کر رہے ہوں گے, مولا علی نہج البلاغہ لے کر اور امام سجاد صحیفہ کاملہ لے کر, ٹھیک ہے نا. تو جو شیعہ ساری عمر گزار گیا اور اس نے نہ قرآن پڑھا نہ نہج البلاغہ پڑھی نہ صحیفہ کاملہ پڑھا, وہ کیا کہے گا, دلیل کیا دے گا؟ کوئی دلیل بھی نہیں دی جا سکتی. ایک فرمان پہ بات کو تمام کرتا ہوں جو اصول کافی کتاب کے مقدمے میں ہے, اس میں امام معصوم فرماتے ہیں، یہ شیخ کلینی جنہوں نے تالیف کی ہے کتاب کافی، جس کا پہلا حصہ اصول کافی کرواتا ہے، وہ آئمہ کی وہ روایات لے کر آئے ہیں مقدمے میں کہ جو آئمہ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ دین کس طرح سیکھو، دین کس طرح سیکھو، یہ انہوں نے بتایا. اس میں اس کی ایک روایت آپ کو بتا رہا ہوں اور بات کو میں تمام کرتا ہوں. وہ روایت یہ ہے، امام نے فرمایا من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت نبیہ، جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے نبی کی سنت سے لیا، نہ کہ کسی اور طریقے سے. اللہ کی کتاب سامنے ہے، اللہ کے رسول کی سنت وہ کتاب خدا کے سائے میں ہوگی، اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت رسول اللہ کے فرامین ہے، اور رسول اللہ کے بعد اہل بیت اطہار کے فرامین، کہ وہ بھی رسول اللہ ہی کی باتوں کو بیان فرماتے ہیں. نیا دین نہیں لایا اہل بیت، وہی دین ہے. دین کامل ہو گیا تھا رسول اللہ کی زندگی میں، الیوم اکملت لکم دینکم، اعلان ولایت کے ساتھ دین کامل ہو گیا. نیا دین نہیں آنا تھا، نئے قوانین نہیں آنے تھے، کہ پہلے سخت دین تھا، اب آ کے آئمہ نے شارٹ کٹ بتا دی ہوں. دین چینج نہیں ہوتا. اگر دین چینج ہو سکتا ہوتا تو پھر یزید سے بھی کمپرومائز ہو جاتا، اتنے نقصان جان اور مال کے نہ کروائے جاتے، شیعہ جیلوں میں نہ جاتے، شیعوں کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ان کی زبانیں نہ کاٹی جاتی، کمپرومائز کر لیتے. آئمہ کہہ دیتے یا تبدیل کر لو، تھوڑا ان کی مان لو، تھوڑا اپنی منوا لو، بچی کر. نہیں، ایسا نہیں ہوا. فرمایا جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے، الفاظ دیکھیے، زالت الجبال قبل ان یزول، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. جس نے اس طرح دین سیکھا ہوگا وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا. تو امام تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جناب، ایک فرض کریں، ایک مولانا صاحب آئے، ایک تو انہوں نے تقریر کی، وہ خطیب تھے اچھے، ہم نے نعرے لگائے، پھر ایک دوسرے سے کہا بھائی کیا بات ہے، مولانا نے کمال کر. دوسرا آیا، اس نے تقریر کی، وہ اس سے بڑا خطیب تھا، اس کے خلاف باتیں کر گیا، اس کو داد دی. پھر ساتھ والوں سے کہا یار وہ پہلا والا غلط تھا، یہ دوسرا بڑا ٹھیک ہے. تیسرا آیا، کہا وہ دونوں غلط تھے، شکر ہے بچ گئی، تیسرا ٹھیک. یہ ہماری حالت. اینڈ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ اور یار یہ سمجھ نہیں آتی، مولوی سے چھوڑو، ان دین سے فارغ ہو. یہ ہوتا ہے جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، یہ اپنا دین نہیں چھوڑے گا. وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، اور جس کی دین کی بنیاد کہاں سے آئی ہے، جس نے اپنا دین کہاں سے لیا ہے، لوگوں کے منہ سے، ایک منہ، دوسرا منہ، تیسرا منہ، چوتھا منہ، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتے رہتے ہیں نا. تو اگر لوگوں سے سن سن کے لیا ہے، ردت الرجال، تو وہ لوگ اسے دین سے نکال دیں. کون نہیں نکلے گا؟ جس کے پاس مضبوط بنیاد ہے، صحیح اور غلط کو چیک کر سکتے، ورنہ اس کو لوگ دین سے نکال دیں گے. ایک سلوات پڑھی حکومت والے، یہ شاید ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا ہو کہ میرے ذہن میں آ گیا کہ کیسے لوگ سنے سنائے دین سے نکلتے ہیں جس کی بنیاد کوئی نہ ہو. یہ شاید آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا ہو. ایک صاحب نے تقدیر کی اور انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ نہیں مانتے مولا کو. میں ہندوستان گیا، میں نے ایک ہندوؤں کے پنڈت کی قبر پر، اس کے کتبے پر مولا کا نام دیکھا. سب نے نعرے مار کے داد دی. جب وہ چلا گیا، دوسرا آیا تو اس نے کہا بھائی تمہیں پتا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی ہندو کی قبر پہ مولا کا نام. میں نے تو ابھی تک یہ سنا ہندو کو جلا دیتے ہیں، قبر نہیں بناتے. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی انداز ذاکروں والا تھا. سب نے کہا واہ 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 واہ، دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع ہو. اس نے کہا اس کو بھی واہ واہ کر رہے تھے، مجھے بھی واہ واہ کر رہے تھے، تم کیا مخلوق ہو؟ دین کے بارے میں اتنے غیر سنجیدہ ہو، ایک مشرق کی بات کر رہا ہے، دوسرا مغرب کی بات کر رہا ہے، مشرق والے کو بھی داد، مغرب والے کو بھی داد. ایک کہہ رہا ہے کوا سفید ہوتا ہے، اس کو بھی واہ واہ کر رہے ہو. ایک کہتا ہے کوا کالا ہوتا ہے، اس کو بھی واہ واہ کر رہے ہو. یہ کیسی بات ہے؟ یہ سزا ہے. یہ سزا ہے اور بہت سارے لوگ ہم اس سزا کو بھگت رہے ہیں، کیونکہ خدا جو اس کی نعمت کی قدر نہیں کرتا پھر نعمت چھین لیتا اس، جو اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی قدر نہیں کرتا پھر خدا بھی چھوڑ دیتا اس، کیونکہ قانون اللہ نے بتایا ہوا ہے لئن شکرتم، اگر تم نے شکر گزاری کی میری نعمت کی لأزیدنکم، تو میں بڑھا دوں گا اس کو. اور یہ قرآن سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ اس میں غور کیا، جو اس نے خود بتایا، نہ کہ جو ہم نے گھڑا، وہ نہیں، جو خود بتایا، جو اہل بیت نے بتایا، وہ ہے اس قرآن میں غور و فکر، اس قرآن میں تدبر. ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اتنی آیات ہر روز پڑھتے ہیں، کدھر وہ شیعہ؟ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو جب کسی عذاب والی آیت پر پہنچتے ہیں تو رک کر خدا سے پناہ مانگتے ہیں، خدا اس عذاب سے بچا، جب کسی اللہ کی نعمت والی آیت پر پہنچتے ہیں، جنت والی آیت پر، تو رک کر خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، خدا ہمیں جنت عطا فرما. وہ شیعہ کدھر ہے؟ اب تو شیعہ استخارے کے لیے بھی مولوی صاحب قرآن بولتے ہیں، استخارے کے لیے بھی بول سکتے ہیں. وہ شیعہ کدھر ہے جو اہل بیت نے بتایا؟ اہل بیت نے جن کو بتایا وہ شیعہ ہوں گے، باقی ساری دنیا کہتی ہے شیعہ، وہ شیعہ نہیں ہوں. آدھا سچ سنتے ہیں، شیعوں کے فضائل سنتے ہیں، شیعوں کی صفات نہیں سنتے. شیعہ وہ ہیں کہ جو پولیس راہ سے یوں پار کر جائیں گے، نعرے ماریں گے، اس کو بھی پتا ہے جو بیٹھ کے بتا رہے ہیں نا، اگر دوسری بات بتائیے نا شیعہ ہوتا کون ہے تو نعرے کو ریورس لگ جائیں گے، لہٰذا وہ بھی آدھا بتاتے ہیں. ڈیمانڈ کیا، پبلک ڈیمانڈ کرے، کہے کہ آپ شیعہ کا فضائل بتا رہے ہو، یہ بھی تو بتاؤ کہ اہل بیت نے کیا صفات بتائی ہیں، شیعوں میں کیا صفات ہوتی ہیں. تو وہ خود روایات میں موجود ہے کہ جب اہل بیت اپنے شیعوں کی صفات بتاتے تھے، سامنے والے پیلے ہو جاتے تھے رنگوں میں، پھر وہ فرماتے تھے کہ اچھا تم کہو ہم سے محبت کرتے ہو، نہ کہو کہ ہمارے شیعہ ہو، ہمارے شیعہ بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، بہت اونچی مخلوق، تم کہو ہمارے محب، اللہ تعالیٰ تم پر مثلاً یہ اگر محبت سچی ہوئی تو وہ تمہیں اچھی جگہ لے آئے، لیکن یہ نہ کہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو. سلوات پڑھیے محمد والے. جو عرائض میں نے پیش کرنی تھی وہ جو میری توفیق تھی وہ تمام ہوئی، اور ان ساری باتوں کے درمیان جو نیت تھی اور ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ جس قدر توفیق ہے اس قدر اصلاح کی کوشش کی جائے، قرآن مجید کی باتیں بتانے کی کوشش کی جائے، جو قرآن مجید کی عبرتیں ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور اگر بہرحال کسی بات سے کسی کو کوئی پرابلم ہو، ناراضگی ہوئی ہو، تو انشاءاللہ درگزر فرمائیں گے. اور یہ یقین ہے کہ آج اگر ناراض بھی ہو تو قیامت کے دن ناراض نہیں ہوگے، چونکہ اللہ کی جو کتاب کی باتیں ہیں وہ بتانا ظاہر بات ہے کہ دینی طالب علم کا فرض ہوتا ہے. وہ آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ جو سوال کرنا چاہیں وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، البتہ سوال جو اسی موضوع سے مربوط ہوں، تو تاکہ انشاءاللہ زیادہ بہتر طریقے سے بات مکمل ہو جائے. سوال پڑھیے محمد والے. ہمیں کیا تدابیر کرنی چاہیے کہ جو یعنی سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل سے مربوط جو کچھ آیات کی ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی، ان کے تناظر میں ہم کیا عبرت لیں اور کیا مثلا روش اپنائیں؟ تو میں عرض کروں کہ سب سے پہلا تو جو سٹیپ ہونا چاہیے وہ تو جس کتاب سے یہ بتایا گیا ہے اس کتاب کی، اس کو واپس لوگوں کی زندگیوں میں لانے کے لیے کوشش کی جائے، سنجیدہ کوشش. یاد رکھیں یہ کیونکہ جب آپ خالص دین کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لوگوں کی خوشی کو ناراضگی کو آپ مد نظر نہیں رکھ سکتے، تو یہ بڑا صبر والا کام ہوتا ہے، بڑا تحمل والا کام ہوتا ہے. اور اس میں اللہ نے خود بتایا ہوا، اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ جس نے، جو سب سے بڑے مبلغ ہیں خدا کے دین کے بشریت کو، ان کو قرآن نے جو نصیحتیں کی ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. وہ پھر خود قرآن میں موجود، اس میں سے ایک کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ، دانائی کے ساتھ. دانائی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ سارے مریضوں کو ایک ہی ٹیکا لگاتا جائے، مثلا پہلے تشخیص دیتا ہے، پہلے تشخیص دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی بیماری کے مطابق بیمار چاہے اچھلتا کودتا بھی رہے، لڑتا بھی رہے، بالآخر اسے جو مخلص ڈاکٹر ہے اس کو علاج کرنا ہوتا ہے، وہ بیمار کی خرابی کی وجہ سے اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑتا. تو پہلی شرط کیا ہے؟ پہلا حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اگر دانائی کے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم اصلاح کرنے نکلیں گے وہ فساد جائے گا. دوسرا، پہلا کیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. دوسرا، والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے نصیحت، اچھے طریقے سے نصیحت. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جدال بھی کرنا پڑے، بحث، دلائل کی بحث، وہ بھی باللتی ہی احسن، جتنا تم سوچ کر بہترین طریقہ جدال کا بھی، جس میں جھگڑے کا کم سے کم امکان ہو، تو وہ کرو. میں تقریباً 2 سال پہلے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ ان کی زیارت کا شرف نصیب ہوا، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر ہم پاکستان میں ملا کر تھوڑی بہت روٹی بوٹی تبدیل کرتے ہیں تو وہاں پر ہر سال میں نئی نئی چیزیں کچھ لوگ بنا کے لے آتے ہیں. شیعہ مذہب کے عقائد میں ایڈیشن، ہر سال نیا ورژن آتا ہے، اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، پرانا مذہب نئے میں اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو بیچارے علماء وہ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا دل ہاتھ ہلکا رکھو، تھوڑا پیچھے رہو ملا کر، تو اس پہ پھر جنگ ہو جاتا ہے. آیت اللہ سیستانی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، تشیعوں کے دشمن سرمایہ گزاری کرتے ہیں تشیعوں کے خلاف، اور وہ سرمایہ گزاری کا ایک طریقہ کیا ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں محبت اہل بیت کی آڑ، چونکہ عوام جو ہے محبت اہل بیت کے نام پہ، شیعہ کو تو آپ زہر بھی ملا دیں پیکنگ محبت اہل بیت کی، وہ پی جائے گا بچارا، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ سرمایہ گزاری کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں، اور جب علماء ان کو روکتے ہیں تو یہ آگے سے نئی چیز بھی لے آتے ہیں، پھر اصرار کرتے ہیں کہ یہ کرو، جو نہیں مانتا وہ حلال زیادہ نہیں ہے، جو فلاں نہیں کرتا وہ ایسا ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ آپ وہی حکمت اور نرمی اور محبت سے تبلیغ کرو. اگر آپ فتنہ فساد کا شکار ہو گئے تو جو دشمن نے سرمایہ گزاری کی تھی وہ تو کی اس لیے تھی کہ آپ کو توڑے. یاد رکھیے، حد پر جو ہوتا ہے اس کا راستہ بہت کٹھن ہے دین اسلام میں. آپ اپنے آئمہ کو دیکھو، آپ اپنے آئمہ کو دیکھ لیں اور ان کے مقابلے میں آنے والے مکاروں کو دیکھ لیں. مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں یہ ناسمجھ ہے، علی ناسمجھ ہے، بہادر ہے ابو طالب کا بیٹا لیکن سمجھدار نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اللہ کا تقوی علی کے آڑے نہ ہوتا اور علی کے ہاتھوں کو نہ باندھا ہوتا اللہ کے تقوی نے، تو میں عرب کا چالاک ترین انسان ہوں. تم کہہ رہے ہو وہ چلا کے میرا مقابلے میں، اس کے ہاتھ کھولے ہیں جو مرضی کرے وہ، لیکن علی کے ہاتھ تقوی نے، حدود الہی نے باندھ رکھے. وہ رشوت دے، وہ بندہ مروا دے، وہ جھوٹ بولے، سب کر سکتا ہے، علی سب نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ہیں جو مولا کو چھوڑ کے اسی وجہ سے چلے گئے تھے. ایک شاعر تھا نجاشی نام، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھا. کیا کرتا تھا؟ مولا کے فضائل کے قصیدے پڑھتا تھا، عبرتناک ہے. مولا کے دشمنوں کے سامنے مولا کے فضائل کے قصیدے پڑھتا تھا، شاعر تھا. صفین سے جب واپسی ہو گئی، ایک دن اپنے گھر سے نکلا، کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس کا ایک دوست اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا، پہلی ماہ رمضان کا دن تھا. تو اس دوست نے کہا کہ میں نے رات کو بہترین پائے رکھے تھے، پک کے تیار ہیں کھانے. اس نے کہا شرم آتی تجھے، پہلی ماہ رمضان ہے، دن کے ٹائم تو پائے کھلانے کا کیا رہا. اس نے کہا کچھ اور بھی ہے ساتھ، لگتا ہے کوئی پیچھے हिस्टोरिकल रिलेशन शिप कोई ऐसी रही थी, ऐसी बातें फिर ऐसे यारों से ही होती है। उसने कहा कुछ और भी ऐसा, तो क्या है? उसने कहा बेहतरीन मैंने शराब मंगाई है, एक घूंट भरेगा ना तेरी हड्डियाँ भी जवान हो। अब ये घोड़े से उतर आए बच्चे, पैकेज जो था ज़रा स्ट्रांग हो गया, पायों के साथ शराब का भी हो गया, ठीक है। तो दोनों खैर बैठ गए, पाए भी खाए और शराब भी पी, माह रमज़ान की पहली तारीख। पीते पीते जब ज़रा कंट्रोल से बाहर हो गए तो घर से बाहर निकला, शोर शराबा शुरू कर दिया। तो इसके पड़ोसी ने जाकर, उस शख्स के पड़ोसी ने मौला कायनात को इतला दी कि फलान फलान ने शराब पी हुई है और वो ये बदतमीजियाँ कर रहे हैं। मौला ने फौरन अफराद को भेजा कि उनको पकड़ के लाओ। वो जिसने दावत की थी, मेज़बान था, वो ज़रा तेज था, भाग गया, ये पकड़ा गया नजैश। अब ये जब पकड़ा गया तो इसके कबीले में शोर मच गया। वो क्या चाह रहे थे? हम इतने सपोर्टर हैं मौला अली के, अब मौला अली हमें कंसेशन दे, हमारी बेइज्जती होगी, दुश्मन तो हमें छोड़ेंगे ही नहीं, कि तुम अली के इतने वो फजाइल पढ़ते थे, इतने तारीफें करते थे और तुम्हें नहीं छोड़ा। सिफारिशें शुरू, मौला ने नहीं माना। अगले दिन मैदान सबको बुलाया, इसकी कमीज उतरवाई, 80 कोड़े मारे उसको जो शराब की आदत थी, और 80 कोड़े मारने के बाद कंसेशन तो बाद की बात थी, 20 एक्स्ट्रा मारे। तो इसने फिर नाराज होकर मौला से पूछा कि मुझे ज्यादा क्यों मारे? सारे कसीदे शसीदे बीच में निकल गए। कहते 80 कोड़े बनते हैं, मुझे ज्यादा क्यों मारे? मौला ने फरमाया तुझे 20 कोड़े इसलिए मारे हैं कि तूने मेरे रब के इस मुबारक महीने की हद की हुरमत की थी, माह रमजान में तूने ये हरकत की है, इसके 20 कोड़े तुझे एक्स्ट्रा मारे। कंसेशन नहीं देते मौला ने अल्लाह के मामला। खबर शहर में फैल गई, इस शायर का एक कोई बड़ा पक्का यार था, उसने सुना कि मौला अली ने उसको मारा, आया गुस्से में मौला अली के पास और कहता है कि आपने उसको मारा है? यार तो पक्के होते हैं, फिर यारियां इतनी पक्की होती है कि मौला के साथ दुश्मनी हो जाती है, पास यारियां ने बातें न बात। तो उसने कहा आपने मारा मेरे दोस्त को? मौला ने कहा मैंने अल्लाह की हद जारी उसमें। क्या कहता है मौला से? कहता है खुदा की कसम आपने इसको मार कर हमें उस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया है, आज के बाद हम उस रास्ते पर चलेंगे जिसको आज से पहले हम जहन्नम का रास्ता समझते थे। गैरत देखिए उसे कि अपने यार की खातिर तूने आपने मेरे दोस्त को मारा है, आज के बाद मैं वो रास्ता चलूंगा जो आज से पहले मैं समझता था सीधा जहन्नम जाता है, यानी आपकी मुखालफत का रास्ता। जैसे ही वो आजाद हुआ अपनी मार खा के, वो ये दोनों जो बेली थे पक्के यार, ये रात को निकले, सीधे शाम जाके स्टॉप किया और कहा हम तो करें तारीफें मौला अली की और वो हमें मारे कोड़े, छोड़ के चले। अल्लाह करे आज कोई ना पीता हो मौला का चाहने वाला, अपने आप को कहने वाला। उसको बस ये कंसेशन है कि मौला अभी फिलहाल हद नहीं जारी कर रहा, वरना अगर मौला का जमाना होता तो शराब पीने वाला जितनी भी तारीफें करे मौला की वो कोड़े खाएगा, कंसेशन भी मिलेगा। अल्लाह का दीन ये बावर कीजिए, बाज लोग खुदा हमारी हिदायत करे वो समझते हैं कि जैसे ये सियासी पार्टियां पाकिस्तान के करप्ट लीडरों के तहत नजर जो पार्टियां चलती हैं वो क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान का कानून है ना, तुम्हारी पार्टी में आ जा, जो मर्जी करप्शन कर, जब तुझे पुलिस पकड़ेगी ना आप टेलीफोन कर। बाज लोगों ने दीन को इस तरह की चीज समझ ली, जबकि जिन हस्तियों को ऐसा समझ रहे हैं गलत लोगों से सुनकर, वो हस्तियां तो आई ही अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून जारी करने के। शराब पीना हुदूद इलाही को क्रॉस करना, जिस इमाम को हम हर साल रोते हैं, साल भर रोते रहते हैं, वो जब क्याम के लिए निकले थे क्या कह रहे थे? तुम नहीं देख रहे अल्लाह की हुदूद पामाल हो रही, मैं नहीं देख सकता, लिहाजा मैं निकला हूं अमर बिल मारूफ करने निकला हूं, नहीं अनिल मुनकर। कुरान में ये लिखा हूं तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम अमर बिल मारूफ करते हो, नहीं अनिल मुनकर करते। इमाम कुरान ये फरमा रहे, इमाम भी वो फरमा रहे, कौम को अमर बिल मारूफ याद ही नहीं। खुलासा करो, माजरत लंबा हो गया। बहरहाल सबसे पहले ये आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह के रसूल ने दो चीजें छोड़ी है, कुरान और अहले बैत। कुरान के मामले में बहुत ज्यादा कोताही किया हमने, اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کوشش کی جائے. اس کو پلاننگ چاہیے, اس کو استقامت چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کریں گے تو کل سارے درخت پھل دینے لگیں. اس پر محنت کرنی پڑے گی قرآن کو معاشرے میں واپس لانے کے لیے, اور رسول اللہ کی قیامت کے دن کی اس شکایت سے بچنے کے لیے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. ارادہ کریں. جو انشاءاللہ افراد سوچنے والے سمجھنے والے بیٹھے ہیں, قرآن مجید ہمارے لائق اگر کوئی خدمت ہے, جتنا ہماری توفیق ہے, جتنا ہمارا بس ہے, انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو آپ کوآپریٹس میں کر سکتے ہیں آپ یہ کام کیجیے. دوسرا, کوشش کیجیے کہ اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس کی طرف حرکت جاری رہے, لیکن لوگوں کی جو ہے وہ بعض لوگ ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ لوگ اپنا صحیح طرح کام کر, پھر کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کروا دو تاکہ پھر معاشرے میں خرابی ہو جائے اور بات چھپ جائے. صحیح بات چھپ جائے. قرآن میں جیسے آیت ہے کہ کافر کہتے ہیں قرآن کو نہ سنو اور جب پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو. آپ اس میں غور کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن پڑھا گیا, لوگوں نے سنا, تو پھر لفظ یہ کہ بقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو نہ سنا کرو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غلبہ پا جاؤ. اپنا ہدف کلیئر کریں. مکتب اہل بیت جن سازشوں کا شکار ہے, جن فتنوں کا شکار ہے, ابھی ایسا نہیں, میں مسلط نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں کھول کے بیان کروں. بہت ساری نادیدہ قوتیں وہ اب تشیعوں سے پریشان ہو کر بجائے خود زور لگانے کے شیعوں کا آپس میں زور لگوائیں گی. یہ سب شیطانی طاقتوں کے لیے سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے, اور سب سے مجرب ان کا نسخہ یہ ہے کہ کسی قوم بھی جو تمہارے ہتھے نہ چڑھ رہی ہو اس کو آپس میں لڑا دو. ہر قوم میں بکاؤ مال مل جاتا ہے. تو تم بکاؤ مال دیکھو, نفس پرستوں کو دیکھو. کسی قوم شیطان یہ کرتا ہے کہ کسی قوم میں نفس پرست کون ہے, دنیا پرست کون ہے, ان کو گود میں بٹھا لو, دینداروں کی طبیعت وہ خود ہی سیٹ کر لیں. کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, وہ تو کہیں گے ہم دین والے. تو یہ بڑی آسان چال ہے شیطانی دماغوں کے لیے کہ بجائے تم جیسے مثلا فرض کیا امریکہ اسرائیل ہے, وہ بجائے آ کے خود لڑے کیا کہیں گے, وہ مسلمانوں کو لڑاؤ. اور سب سے جو زبردست بلینک چیک جو ہر جگہ سے کیش ہو جاتا ہے وہ ہے شیعہ سنی لڑائی کا. ٹھیک ہے, آپ ہزار محنت کر لیں, ماحول صحیح کر لیں, ایک دھواں دھار تقریر نہیں ہوئی, پھر لڑ پڑے آپس میں, لڑ پڑے, ایک دوسرے کے دست و گربان ہوئے. وہ رقص کرتے ہیں امریکہ وغیرہ, وہ رقص, ان کو رقص کرنا چاہیے کہ کتنی مخلص قوم ہے کہ خود ہی ایک دوسرے کو جوتے مارتی ہے اور اپنے اندر طاقت ہی نہیں چھوڑتی کہ یہ ہمیں چیلنج کر سکے. یعنی اسلام کی طاقت خود اسلام کو کمزور کرنے میں استعمال ہو رہی ہے. یہ شیطان کا کام ہے. لہذا شیطان کی اس چال کو سمجھیں کہ تشیعوں کی طاقت خود تشیعوں کو کمزور کرنے کے لیے. لہذا آپ لوگوں کو شعور اور آگاہی دیں, اور بہترین شعور اور آگاہی اللہ کی کتاب ہے. بجائے یہ کہ میں اپنی حکمتیں اور فلسفے سناتا رہوں اور اپنے خواب اور قصے سناتا رہوں, اللہ کی کتاب سے آیات سنوں. علماء کرام سے مطالبہ کریں گے ہمیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں, جو اللہ کی کتاب کا میسج ہے اس سے ہمارے دماغوں کو روشن کریں. اس کے علاوہ ہم کافی کچھ سن چکے ہیں, مجتہد ہیں ہم, اب ہمیں اللہ کی کتاب بتائیں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کی کتاب سنیں, اس کی ترویج کریں, اپنے مزاجوں کو مانوس کریں. ٹھیک ہے نا, اس سے دوستی کریں. دوستی تب ہوتی ہے جب مزاج مل جائے. پتہ نا آپ کو, کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے مزہ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج نہیں. آپ دنیا میں زندگی میں ہزار بندے سے ملتے ہیں, سب سے دوستی تو نہیں ہوتی نا, کسی سے تھوڑی سی دوستی, کسی سے بالکل نہیں, اور کسی سے بہت پکی. بہت پکی کب ہوتی ہے؟ جب مزاج مل جائے. اب قرآن سے دوستی کیوں نہیں ہے؟ جو اللہ کا قرآن اللہ کا مزاج ہے, ہمارا مزاج کچھ اور بن گیا. اب دو راستے ہیں, یا تو آپ اپنا مزاج بدلیے. اللہ سے دعا کریں خدایا ہمارا مزاج بنا دے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہو. ہمارے آقا حسین کو قرآن کی تلاوت سے محبت تھی, تو ہمارے دلوں میں کیا مسئلہ ہے کہ اس قرآن سے ہمیں محبت نہیں ہے؟ ہمارے دلوں میں محبت پر کر, انہی کے صدقے سے مانگیے, آئمہ کے وسیلے سے, کہ جو بہترین قرآن مجید کے پڑھنے والے اور سمجھنے والے اور بتانے والے تھے, انہی کا واسطہ دے کر خدا سے مانگیے, خدا دے گا. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم بدلیں. اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمارے میں کمی ہے, ہمیں بدل دے تاکہ تیری کتاب اچھی لگے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے کہیے کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو اپنا مزاج بدل دے. ہم تو نہیں بدل سکتے, لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ دوستی کریں تو پھر آپ یا اللہ اپنا مزاج چینج کیجئے. ہمارے مزاج چینج نہیں ہو سکتے. ان دونوں میں سے کون سا راستہ صحیح ہے, ہم نے مزاج بدلنا ہے یا اللہ کا مزاج بدلوانا ہے؟ پھر اس میں سے جو صحیح راستہ اس کا انتخاب کیا جائے. منزل معین کی جائے, حکمت, موضع حسنہ, جدال بالاحسن, یعنی اگر بحث بھی کرنی اچھے طریقے سے, لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کیا جائے, آگاہی اور شعور لوگوں کا زیادہ کیا جائے, تب جا کر اس کے ثمرات اللہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا. ورنہ آپ جان لیں کہ میں کہا کرتا ہوں بار بار, اگر یہ مکتب اہل بیت اصل اسلام ہے کہ ہے, تو پھر شیطان اور شیطان کی ساری طاقتیں سب سے زیادہ اس کے خلاف صف آ رہا ہوں. چونکہ جو اصل اسلام نہیں ہے اس میں تو شیطان کا اپنا حصہ بھی شامل ہے, اس کے بارے میں اتنا سیریس نہیں ہے, لیکن مکتب حسین کے بارے میں شیطان ساری طاقت لگائے. مکتب علی و حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ اصل اسلام ہے, تو پھر ساری شیطانی طاقتیں اس پر زور لگائیں گی کہ یہ خراب ہو. باہر سے بھی حملہ کرے گی, اندر سے بھی حملہ کرے گی. اندر سے حملہ کرنے والے نفس پرست جو اہل بیت کی تعلیمات کو نہیں مانتے, شور مچاتے ہیں اہل بیت کے نام, آپ ان کی زبانوں سے نصیحت نہیں سنیں گے, امر بالمعروف نہیں سنیں گے. قرآن کی آیات ہے کہ یہودیوں کی علماء پر اللہ نے حضرت داؤد کی اور عیسیٰ کی زبان سے لعنت کروائی, کیونکہ وہ نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے, خود بھی خرابیاں کرتے تھے. یعنی نہ صرف یہ کہ اپنی قوم کو روکتے نہیں تھے, خود بھی مزے لیتے تھے اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے تھے. دین میں تحریف کر, آپ دیکھیں قرآن سے نور لیں اور اس نور میں دیکھیں کون کیسا ہے. قرآن کے ذریعے انتخاب کریں, لب و لہجے آپ کو بتا دیں گے کون حق بتا رہا ہے کون حق نہیں بتا رہا. اور اگر قرآن سے دور رہیں گے اور کوئی طاقت آپ کو, چونکہ آپ کو گمراہ بھی کیا جائے گا تو اہل بیت کے نام پر کیا جائے گا. جیسے قرآن بتاتا ہے عیسیٰ کی قوم کو گمراہ کیا گیا تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں عیسیٰ کا مخالف ہوں, عیسیٰ کو چھوڑ دو. ان کی قوم سے کہا میں عیسیٰ والا ہوں. عیسیٰ کے نام پر عیسیٰ کی قوم کو مشرک بنایا گیا, عیسیٰ کے نام پر عیسیٰ کی قوم کو کافر بنایا گیا. یہ ساری کی ساری عبرتیں سب قرآن میں, سب اس سلیبس کی ایک کتاب میں جو ہر مسلمان کا سلیبس ہے, ہر کلمہ پڑھنے والے کا. اور یہ قوم ہے کہ جو اپنے سلیبس کی کتاب کو نہیں پڑھتی. سلوات پڑھیے. پروردگار, انشاءاللہ دعا مانگیں گے, اور دعا مانگتے ہوئے ایک دفعہ اپنی توجہ بالکل اس طرح کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب. بے توجہ دعائیں جو ہیں وہ فائدہ بھی نہیں دیتی اور اثر بھی نہیں کرتی. اے پروردگار, اے خالق, اے مالک, تیری بارگاہ میں تیری اس کتاب کا واسطہ, قرآن کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں. تیری بارگاہ میں تیرے عزیز ترین بندوں کا, رسول اللہ کا, ان کے اہل بیت کا واسطہ پیش کرتے ہیں. جی کل پڑھے. پروردگار, قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ان دونوں کے صدقے میں قرآن مجید کی باتوں اور اہل بیت کی باتوں کی حقیقی محبت سے ہمارے دلوں کو آشنا فرما. ایسی محبت, ایسا ان سے مانوس فرما کہ پھر نہ دنیا میں نہ آخرت میں یہ رشتہ نہ ٹوٹے. پروردگار, حق محمد و آل محمد, جیسا تو چاہتا ہے, جیسا مومن, جیسا شیعہ, جیسا مسلم تو دیکھنا چاہتا ہے, ویسا مسلم بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار, ہم نے اہل بیت کی روایات میں ہم تک پہنچا کہ مومن اللہ کے نور سے دنیا کو دیکھتا ہے. پروردگار, وہ نور کے جو تو سچے مومنوں کو عطا فرماتا ہے, جس کے ذریعے وہ حق اور باطل میں فرق کر لیتے ہیں, پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے, قرآن کے صدقے ہمیں وہ نور عطا فرما. اور اس نور کے عطا ہونے میں اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ہے, کوئی کمی ہے, کوئی ہمارے گناہ ایسے ہیں, ان تمام چیزوں سے ہمیں توبہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار, بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد, تمام حاضرین محفل کے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار, ہماری اولادوں کو, آئندہ نسل کو نیک اور صالح قرار دے. شیعہ قوم کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں, جو فتنے بنائے جا رہے ہیں, پروردگارہ ان سے بچنے کی, بصیرت ہم سب کو عطا فرمائے. ان سے بچنے کے لیے، قوم کو بچانے کے لیے پروردگار جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، جو لوگ اس قوم کا درد رکھتے ہیں حقیقی معنوں میں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل.